السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 163. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, جیسے کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے, اور یہ ہم اس لیے پڑھ رہے تھے دلیل کے ساتھ کہ ایک فرقہ تھا جنہوں نے انکار کیا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کر سکتا بندوں سے, یا پھر اللہ تعالیٰ کے شان نہیں محبت کرنا کسی سے, ان انسانوں سے, مخلوق سے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ دو جو لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں, جیسے انسان ہے تو انسانوں سے محبت کریں گے, یا جن ہے تو جنوں سے محبت کریں گے, یہ ان کا کہنا تھا, دعویٰ تھا. تو یہاں پر ہمیں تمام آیتوں کے ذریعے سے بطور دلیل کے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں محبت کرے گا, یہ کیسے محبت کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں, تو لازماً اس کی رحمت کا تقاضا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرے, کیونکہ اس کے بندے اس کی فرما برداری اور اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. تو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ صحابہ کی خاص طور سے صفت بتائی گئی تھی کہ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین, کہ وہ لوگ خاص طور سے مومنوں پر بہت نرمی کرنے والے تھے اور کافروں پر سختی کرنے والے تھے. پھر یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم, اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے تھے اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ خائف نہیں ہوتے کسی ملامت کرنے والے سے, بلکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے وقت حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے جو جو رویہ وہ اختیار کرتے ہیں, جیسے جیسے حالات ہوں, جو جو پالیسی ان کو اس وقت مطلوب ہے, ریکوائرڈ ہے, وہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, وہ بڑے فضل والا, وسط والا ہے, علم والا ہے. پھر جو اگلی آیت ہمیں بتائی گئی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں ایسی صف بنا کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں. یہ سورہ صف کی آیت ہے جو اصل میں صحابہ کرام کی اور اسپیشلی ان لوگوں کی تعریف اور توصیف میں ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں, اپنا مال, سب کچھ لگا دیتے ہیں, پوری جدوجہد کرتے ہیں, پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. خاص ان کی صفت کیا بتائی گئی ہے کہ کفار کے سامنے وہ آپس میں مسلمان ایسے ایک جٹ ہو جاتے ہیں, ایسے آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں, اتنا آپس میں ان کے تعاون, اتنا ملاپ ہو جاتا ہے گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار. آپ لوگ جانتے ہوں گے نا سیسہ پلائی ہوئی دیوار کس کو کہتے ہیں. آپ لوگوں نے سورہ کہف کی تفسیر پڑھی ہے, اس میں ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی تو اس نے ان لوگوں سے کیا کہا تھا جو اس کی زبان بھی نہیں جانتے تھے, جو وہ لینگویج نہیں جانتے تھے, کہا تھا کہ تم محنت سے میری مدد کرو, ہے نا. اور اس نے کیا کہا تھا کہ میں ایک دیوار تعمیر کیے دیتا ہوں, پھر اس نے اس پہ لوہا اور پھر آگ جلائی اور اس پر تانبا اڈیلا گیا, جو ایک دھات ہوتی ہے, میٹل ہوتا ہے, اس کو جلا کر پگھلا کر اس پر ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ کوئی اس میں سوراخ نہیں کر سکے گا, یعنی یاجوج اور ماجوج بھی. آپ لوگ جانتے ہیں سورہ کہف کی تفسیر پڑھی ہے کسی نے؟ تو ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی وہ ایکچولی ایسی ہی دیوار تھی جس میں لوہا بھی ڈالا گیا تھا, تانبا بھی ڈالا گیا تھا, اس کو پگھلا کر ڈالا گیا تھا, تو کتنی مضبوط وہ دیوار ہوگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومنوں کی خصوصیت کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے میں بہت زیادہ شیر و شکر ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کام کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں, اور دشمن کے سامنے ایسے صف آراستہ ہو جاتے ہیں, صف بستہ ہو جاتے ہیں, ایسی ان کی صف ہوتی ہے ایک صف کی جس میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا, جس میں کوئی رخنا نہیں پیدا کر سکتا, جس میں کوئی پھوٹ نہیں ڈال سکتا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم مسلمانوں میں آپس میں کتنی پھوٹ پڑی ہوئی ہے, آج ہم کتنا ایک دوسرے کو صرف اس بنا پر ایک دوسرے سے مخالف ہوئے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے انہیں ٹانگیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں, اور ایک دوسرے کی مخالفت میں دشمنوں سے جا ملے ہیں کہ تم حنفی, ہم شافعی, ہم حنبلی, تم مالکی, بس ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, تم سید, ہم مرزا, تم بیگ, ہم شیخ, اس طرح کی چیزوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, آپ بتائیے, اگر ہمارے بیچ میں آپس میں دراڑیں آ گئی, ہم مسلمان خود ہی ایک دوسرے سے آپس میں دشمنی برت رہے ہیں, پھوٹ ڈال رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے میں, تو کیا اللہ ہم سے محبت کرے گا بھلا بتائیں؟ نہیں نا. تو کتنا ضروری ہے آپس میں ایک ہونا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں اور اس کی صف میں کوئی خلل نہیں آنے دیتے, آپس میں کوئی دراڑے نہیں آنے دیتے, ایک ساتھ مل کر لڑتے ہیں, تو نماز میں بھی صف ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہے نا، صف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نماز میں؟ اور ہمیشہ امام کیا کہتے ہیں کہ نماز کھڑے ہونے سے پہلے امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ اپنی صفیں کیا کر لو، درست کر لو، اور الصف الاول الصف اول، کہ سب سے پہلے آگے کی صف پوری کرو، ہے نا؟ تو اگر نماز میں امام کی اتباع نہ کی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور امام سے پہلے سر اٹھانے والا، دراصل حدیث میں آتا ہے کہ جو اگر امام سے پہلے ہی رکوع سے سر اٹھا دے تو اس کا سر گدھے کے جیسا ہو جائے گا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو نماز میں صف بندی ایکچولی دیکھا جائے تو وہ ایک مثال ہے، جیسے کہ جہاد میں بھی ہونی چاہیے، جب اللہ کے راستے میں ہم کوئی کام کریں تو جس طرح سے نماز میں صف بندی، رسول اکرم خود فرماتے تھے گویا کہ ایسے ہوں کہ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے، یعنی مومن ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے اپنی محبت کو ان کے اعمال کے ساتھ تعلق دیا ہے، ان کی کچھ کوالٹیز ہیں، پہلے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کے اندر ہمت ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کا وہ شکار نہیں ہوتے، کیونکہ سستی اور کاہلی کیا کرتی ہے، جو انسان کو بھی کمزور کر دیتی ہے، جو دین کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ پھر اخلاص ہوتا ہے ان کے اندر فی سبیل ہی، وہ اللہ ہی کی خاطر لڑتے ہیں یا اللہ ہی کی خاطر جد و جہد کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں، صفن یعنی وہ ان کی صف مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ بنیان جیسے ہیں، بنیان انتہائی محفوظ قلعے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں کوئی ایسا وجود نہیں گھس سکتا جو ان کی ایکتا کو، جو ان کی یکجہتی کو، جو ان کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پارا پارا کر دے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ کسی کو، دشمن کو گھسنے کا موقع ہی نہیں دیتے اپنی صف میں کہ وہ ان کی صف میں درار ڈال دے۔ تو ان آیت میں جن اسماء و صفات کا تذکرہ ہے وہ پہلے گزر چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آٹھویں آیت میں کہ وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، ان سے درگزر کرنے والا، اور ودود یہ ود سے ماخوذ ہے جو کہ خالص محبت سے عبارت ہے، یعنی بالکل جس میں صرف محبت ہی محبت ہو۔ الودود وعدہ کے معنی میں بھی ہے اور مودود کے معنی میں بھی ہے، اس لیے کہ اللہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ جلد ہی ایک ایسی قوم لے کر آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے دوستی رکھتا ہے جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، اور وہ بھی اس سے دوستی رکھتے ہیں، اور اس تک، یعنی اس دوستی تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ جنت کے طلبگار ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو غفور اور ودود، جو اس کی صفات میں سے ہے، دونوں کو ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہاں لائے ہیں۔ ایک اور چیز اس میں جو آ سکتی ہے وہ یہ ہے خلت، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ خلیل ایسی محبت کو کہتے کہ جو جس کا بالکل دل خالی ہو اور اس میں بس سامنے والے کی محبت بھر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرے لیے اس کی اجازت کہاں، میرا خلیل تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے کسی کو بھی اپنا خلیل نہیں بنایا تھا، خلت آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جہاں تک ہمیں علم ہے، اولاد آدم میں سے خلت صرف دو لوگوں کے لیے ہے، جو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا۔ تو محبت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے، یہ جو محبت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو، تو خلت محبت کی اعلیٰ ترین قسم ہے، اس لیے کہ خلیل کی تعریف یہ ہے کہ جس کی محبت دانے دل تک رسائی حاصل کر لے، وہ اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے۔ محبت کی کوئی بھی قسم خلت سے برتر نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی محبت اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے اس انسان کے، اور وہ انسان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جان لے کہ میرا یہ بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا سوائے میری فرما برداری کے۔ اور یہ سب کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آگ میں ڈالا گیا، بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں۔ عشق ہی تو تھا نا، یہ محبت ہی تھی۔ عشق کا لفظ اسلام نے استعمال نہیں کیا، عشق کا لفظ ناپسندیدہ ہے، لیکن یہاں پر خلت استعمال کیا گیا ہے۔ اور بیٹے کو اور بیوی کو بے آب ہو گیا، میدان میں چھوڑ دیا، صرف کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ بیٹا بڑا ہوا، پل بھر کر جوان ہوا اور دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دو، تو فوراً قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایک لمحہ بھی نہ ہچکچائے۔ تو یہ کیا تھی اصل میں؟ ان کے رگ و ریشے میں کس کی محبت سمائی ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنا لیا، خلت، جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو جیسے رسول اکرم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ تو تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو خلیل نہیں بنایا، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے اپنی امت سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، کیونکہ ابو بکر آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھے، مگر وہ بھی مقام خلت پر فائز نہ ہو سکے۔ تو خلت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور یہ محبت کی اعلیٰ ترین قسم ہے اور توقیفی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا بغیر کسی دلیل ہم کسی بھی انسان کے لیے یہ خلت کا منصب اس کو نہیں دے سکتے، صرف یہ دونوں لوگوں کے لیے جائز ہے، ایون دوسرے انبیاء کے لیے بھی ہم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو یہ جو قرآنی آیت تھی اس کی معطلہ اور جہمیہ جو فرقے تھے، یہ دو فرقے تھے معطلہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل نہیں تھے، جو معطلہ فرقہ تھا، اور جو جہمیہ تھے جو اس کا سردار تھا جاد بن درہم۔ تو جب جاد بن درہم نے اس قرآنی آیت کا انکار کیا اور کہا کہ نہ تو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور نہ ہی موسیٰ سے ہم کلام ہوا، تو اس پر خالد بن عبداللہ قصری، ایک اس وقت کا گورنر تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ جو خالد بن عبداللہ قصری ہے، امام ذہبی اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ ہشام کی طرف سے کوفہ اور بصرہ کا امیر رہا اور پھر بعد مکہ کا بھی امیر رہا۔ تو چونکہ جاد بن درہم جو کہ جہمیہ فرقے کا سردار تھا، جو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل نہیں تھے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ بھی، یعنی باطل فرقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کلیم اللہ کا لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو اس لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو جاد بن درہم تھا، اس نے دراصل یہ بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کیونکہ جو یہ جو جہمیہ فرقہ تھا، اصل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جہمیہ فرقہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل نہیں تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ نہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، نہ البصیر ہے، نہ الخبیر ہے، اور نہ ہی وہ محبت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندوں سے، کیونکہ یہ تو انسانوں کی صفت ہے، صفت اللہ تعالیٰ میں کیسے آئے گی بھلا۔ تو ایک طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر صفت سے عاری قرار دیا۔ تو کیوں ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ توحید اسماء و صفات، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہے نا۔ اس شخص کو، ان جو جاد بن درہم تھا، اس کو عید کے دن قتل کیا گیا سر عام، تاکہ دوسرے لوگ اسے عبرت حاصل کریں اور کبھی اس طرح سے نہیں ایسا معاملہ نہ کریں جو اس نے کیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو جاد بن درہم کو عید الاضحیٰ کے دن قربان کیا گیا تھا، اور یہ جو خالد قصری تھا گورنر، اس نے کہا تھا لوگوں تم قربانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے، میں تو آج جاد بن درہم کی قربانی کروں گا، اس لیے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے نہ تو ابراہیم کو خلیل بنایا اور نہ ہی موسیٰ سے ہم کلام ہوا۔ پھر اس نے جاد بن درہم کو قربان کر دیا سرعام۔ تو مودت سب لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن خلت صرف ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے ہم تمام غیبی امور پر یقین رکھتے ہیں اور ہم کبھی عقلی دلائل نہیں مانتے، تو کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کر سکتا، اس کے لیے پھر کوئی عقلی دلیل چاہیے، اور محبت ہمارے پاس کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو عقلی دلیل جو لوگ مانگتے ہیں، کچھ ہیں فرقے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان محبت کا اس بات یعنی ثبوت کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر عقل دلالت نہیں کرتی، اور جس چیز پر عقل دلالت نہ کرے اس سے اللہ تعالیٰ کو منزہ قرار دینا واجب ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی کچھ لوگ جو معتزلی فرقہ تھا اصل میں، تو وہ ہر بات کو عقل پر پرکھتے تھے، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے جتنے معجزات تھے، تو چونکہ عقل ان معجزات کو نہیں مانتی، جیسے معراج کا واقعہ ہے تو اس کو نہیں مانتے تھے بہت سارے لوگ، معراج کے واقعے کو کہتے تھے عقل سے محاورہ ہے یہ۔ اور کچھ لوگ جنوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، جادو کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عقل سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو صحیح عقیدہ ہے، جو اہل سنہ والجماعہ، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ محبت لکھی ہوئی دلائل سے ثابت ہے، اسی طرح عقل سے بھی ثابت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو اطاعت گزار لوگ ہوتے ہیں، جنت، نصرت، مدد، تائید، حمایت، جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اجر و ثواب سے نوازتا ہے، تو یہ محبت ہی پر تو دلالت کرتا ہے اصل میں، کہ محبت ہے تو تبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تائید فرماتا ہے۔ اور ہم اپنے کانوں سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی حمایت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور انہیں اپنی نصرت سے بھی نوازتا ہے۔ تو کیا ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل نہیں ہے؟ یعنی محبت ہے تو تبھی تو یہ سب ہوتا ہے، ہم کو کیوں مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم پر کیوں اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اس سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، یعنی کس وجہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر ان فرقوں کا رد ہے، اصل میں ریجیکشن ہے، ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی فرقوں کی سوچ کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، یہ اس کے یعنی اس سے معاورہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی کبریائی ہے اس سے الگ ہے یہ، تو محبت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور یہ محبت دراصل ایک فطری جذبہ ہے، جس میں انسان کا اختیار نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیزیں محبت, جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان عدل کے حوالے سے بات فرمائی تھی کہ اے میرے رب, میری یہ تقسیم ان معاملات کے بارے میں ہے جن کا میں مالک ہوں, مگر جن چیزوں کا میں مالک نہیں ہوں ان کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا, ہے نا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا, بہت مشہور اور بہت زیادہ روبدار پرسنالٹی کے مالک تھے. بہت ہی بہترین ان کی پرسنالٹی تھی, جس کی بنا پر ان کو دحیات العرب کہا جاتا تھا, جو عرب کے چار مشہور لوگ جن کا انفلوئنس ہر ایک پر ہوتا ہے, ایون بادشاہوں پر بھی. تو ان میں سے ایک تھے عمر بن عاص. جب یہ اسلام قبول کر کے مکہ آئے تو طلحہ بن عثمان تھے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں, وہ قبیلہ کے عثمان بن طلحہ, اور عمر بن عاص تھے, اور خالد بن ولید سے تھوڑا پہلے آئے. جب یہ تینوں رسول اللہ کے پاس پہنچے اسلام قبول کرنے کے لیے تو رسول اللہ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچے کہ ان سے کتنی خوشی ہوئی تھی رسول اکرم کو. تو عمر بن عاص یہ سمجھنے لگے کہ رسول اللہ کی محبت تمام صحابہ کے لیے تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے بہت اچھے سے پیش آتے تھے, آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا. ہر صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ مجھے ہی چاہتے ہیں زیادہ. تو عمر بن عاص کو بھی ایسے ہی محسوس ہوا. تو انہوں نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ, من احبک الی علی الناس, یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں کون محبوب ہے؟ تو رسول اکرم نے بے اختیار جواب دیا, عائشہ. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, میرا مطلب عورتوں سے, لیڈیز سے نہیں تھا, میں تو مردوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. تب بھی رسول اکرم نے آپ دیکھیں کیا جواب دیا, آپ نے مردوں میں سے مردوں کا نام نہیں لیا جس سے آپ محبت کرتے تھے, بلکہ آپ نے کہا فرمایا ابو ہا, یعنی اسی کا باپ جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیسی محبت تھی. تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ, جو دل کے معاملات ہیں میں اس کا مالک نہیں ہوں, یعنی یہ محبت کا, لہٰذا اس پر میری پکڑ نہ فرمانا. تو محبت کے بہت سارے اسباب ہیں, ریزنس ہیں. جب انسان یہ دیکھتا ہے, جب وہ غور و فکر کرتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے, جب وہ ماں کے رحم میں تھا اس وقت سے لے کر آج تک مسلسل اس پر کس نے انعامات اکرامات کیے ہیں, کس نے اس کو زندگی کے تمام سامان مہیا کیے, اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کون دوڑا رہا ہے, آسمان اور زمین کی ساری چیزیں جو اس کے لیے ایک طرح سے اس کو آرام فراہم کر رہی ہیں, اس کو سانس لینے میں کون کر رہا ہے, یہ سب کون پرووائڈ کر رہا ہے, جو بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں آسمان اور زمین کی, اس سے کون اس کو محفوظ رکھتا ہے, بچاتا ہے. تو جب انسان یہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو خود بخود اپنے رب سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی جواب ہو سکتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایون جو مکہ کے کفار تھے, جو مشرکین تھے, وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا, ان کو تمام نعمتوں سے نوازنے والا, ان کو مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو جب انسان یہ سب سوچتا ہے تو اس کو خود بخود یہ احساس ہوتا ہے, اور یہی چیزیں اللہ سے محبت کا ذریعہ بنتی ہیں. ایک اثر ہم کو ملتا ہے, صحابہ کا قول ملتا ہے کہ اللہ سے اس لیے محبت کرے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے. تو اگر کوئی شخص, آپ دیکھیں دنیا میں تو ہم کیسے کسی کے ممنون اور مشکور ہو جاتے ہیں نا, کہ اگر ہمیں کوئی ایک پین ہی تحفے میں دے دے, کوئی ڈش تحفے میں دے دے, کوئی ڈریس ہم کو تحفے میں دے دے, تو ہم اس کے مشکور ہو جاتے ہیں. اور بار بار اگر ہم کو کوئی تحفہ دینے لگے تو خود بخود اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا. اور ایک حدیث بھی ہے, سن رکھی ہوگی آپ لوگوں نے حدیث نا, تحفہ کیوں دیتے ہیں ہم, اللہ کے رسول نے کیوں فرما دے کہ تحفہ دو, تحدو تحبو, کہ ہدیہ دو آپس میں ایک دوسرے کو, ہدیے کا لین دین کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. دونوں تفاعل کے وزن پر ہے الفاظ, کہ ایک دوسرے کو آپس میں تحفے کا لین دین ادل بدل کرو اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. تو کوئی ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی چیز دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے محبت کا باعث بن جاتی ہے. اب جب آپ کو جس چیز کی شدید ضرورت ہو اور وہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے, اور وہ آپ کو, آپ کا رب, ہمارا رب ہم کو وہ پرووائڈ کرتا ہے ہر نعمت جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں دل کتنا باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے آپ سخت گرمی سے باہر پیدل چل کر آ رہے ہوں اور تیز دھوپ ہے, دوپہر کا وقت ہے, اور جب آپ آتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کسی نے آپ کے لیے پہلے سے اے سی آن کر رکھا ہو اور آپ کو فوراً ٹھنڈا پانی پیش کر دے, آپ اسے کتنے آپ مشکور ہو جائیں گے نا اس کے, اور کتنا آپ کو اچھا لگیں گے, اچھا یعنی گرمی سے بچنے کے لیے کسی نے آپ کے لیے پہلے سے اے سی آن کر دیا, پہلے سے ٹھنڈا پانی آپ کو پرووائڈ کر دیا, تو ہم کتنے اس کے مشکور ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے, اس نے ہم کو پہلے سے, ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے, اس نے آکسیجن پرووائڈ کر دی ہمیں. بچپن میں ہم بالکل بے یار و مددگار تھے, ہم اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے تھے, اپنی گندگی نہیں صاف کر سکتے تھے, کھا نہیں سکتے تھے, پی نہیں سکتے تھے. اس نے ہم کو خود بخود ساری چیزیں پرووائڈ کر دی, ماں کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ آپ کو صاف کرے بغیر, آپ کو دودھ پلائے بغیر وہ سوتی نہیں ہے. ایسی محبت ماں کے دل میں ڈال دی، والد کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ گرمی ہو سردی ہو وہ اولاد کے لیے کما کر لائیں گے اور اپنے بچوں کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے۔ یہ سب کس نے ہمیں پرووائڈ کیا، کس نے ہمیں دی یہ نعمتیں، والدین کی نعمت، بہن بھائیوں کی، سب کچھ ہم کو پرووائڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو آپ بتائیے کہ پھر جس رب نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور پھر سب سے بڑھ کر جس نے آپ کو مسلمان بھی بنایا، پھر اور مسلمانوں میں بھی آپ کو مومن بنایا، اور ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر علم کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی بندگی کی توفیق دی کہ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیاوی مال و زر سے نوازا، اچھی خوراک، اچھا لباس، سب کچھ عطا کیا، چھوٹی بڑی نعمتوں کی ہم پر بہتات فرما دی، جب یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں تو بے اختیار کس کے آگے جھکنے کو دل چاہتا ہے، اور ہم کس کے شکر گزار بنتے ہیں، اور پھر کس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اپنے رب سے۔ یہ محبت پھر انسان کو، یعنی ریزن ہے اس کے، سبب ہے اس کے، ٹھیک ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے جب پتہ چل جائے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر محبت کیا ہوتی ہے، اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو قولی فعلی قلبی اعمال کے ساتھ محبت کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے، یعنی جو ہم آل انجام دیتے ہیں، جو ہم اعمال کرتے ہیں، ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کی محبت ہی میں تو کر رہے ہیں نا، ہے نا؟ ماں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیوں کرتی ہے؟ اپنی اولاد کی محبت میں کرتی ہے۔ تو ہم بھی یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں، جو ہم اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، کبھی ہم بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی بھی سچا پکا مسلمان بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھے گا، اس کو فوراً ہی یاد آ جائے گا کہ مجھے وضو نہیں تھا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب بغیر وضو کی نماز قبول ہی نہیں فرماتا، ہے نا؟ پھر روزہ اگر آپ ہیں تو آپ دنیا کے لوگ آپ کو کہہ دیں یا کوئی گھر میں نہ ہو، آپ کے ہسبینڈ نہیں، آپ کے بچے نہیں، لیکن کیا کوئی مسلمان جو سچا پکا مومن ہے کیا کبھی وہ پانی کا ایک بوند بھی اپنے حلق میں اتارے گا؟ اتارتے ہیں ہم بھلا کبھی؟ بتائیے آپ، کتنی دفعہ دیکھا گیا کہ کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بہت بری حالت میں ہاسپٹل میں لائے گئے، اور ان کو جب پانی دیا جانے لگا تو وہ پانی نہیں پی رہے تھے، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں ہم روزے سے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ پر یقین ہے؟ کیسے اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے لیے فکس کی ہیں، مخصوص کی ہیں، اس پر ہم کیسے پابند ہیں؟ یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ محبت ہے اپنے رب سے۔ سبحان اللہ، کیوں اٹھتے ہیں فجر میں، اور کیوں اٹھتے ہیں تہجد میں، کیوں نیند قربان کرتے ہیں؟ اپنے رب سے محبت کی وجہ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو، وہ ہم سے راضی ہو، وہ ہم سے محبت کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے محبت اپنے بندوں سے، دوست بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں۔ پھر ہر وہ کام بندہ میری مرضی کے مطابق کرتا ہے، وہ چلتا ہے تو میری مرضی کے مطابق، کچھ کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب وہ کام کرتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، جب وہ چلتا ہے، یعنی وہ اللہ کے پسند کے کاموں کی طرف ہی چلتے ہوئے جاتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا، اس کے قدم کہیں لڑکھڑاتے نہیں ہیں، بھٹکتے نہیں ہیں، ڈاواڈول نہیں ہوتے اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے کے لیے۔ جب انسان ان اعمال کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے صلے کے طور پر اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال پر عمل کرتے ہیں تو اللہ ہم سے، یعنی اپنے بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اسی طرح وہ اس کے محبوب بندوں سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے، یعنی جو ہم کو پسند ہوتے ہیں۔ کہ جب رسول اکرم سے محبت کریں گے، یعنی جب ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کریں گے، صدیقین، شہداء، ان دوسرے لوگوں سے محبت کریں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اس سے پھر ہم کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ یعنی گویا اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک ہم کو صحابہ کا ایک قول بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، دراصل یعنی جیسے آپ اللہ کو یاد کریں گے ویسے اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کو محفل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مجلس میں آپ کو یاد کرتا ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا تھا نا ایک حدیث میں کہ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں جب دل چاہا، آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، ہم آپ سے کیسے مل سکیں گے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ المرء مع من احب، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ اگر ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم انبیاء تو کہاں ہوں گے؟ تو ہم اگر انبیاء سے محبت کرنے لگیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، حال اللہ تعالیٰ کو، یعنی یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ دلائل کیا ہیں؟ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں اپنے رب سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ کہ جب انسان ان اعمال کو انجام دینے لگتا ہے جن اعمال سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہر نیک کام، اور جس میں تمام انبیاء سے محبت بھی آ جاتی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے، یعنی اس کا ذکر آپ کی زبان پر، آپ کے دل میں جاری اور ساری رہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھیں تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی وجود پر استدلال کریں، جیسے سبحان اللہ، اگر ہم کوئی پرندہ اڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہماری زبان سے نکلے کہ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پڑھ دیے کہ ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہی کی قدرت سے ہے نا، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ جب ہم سمندر کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی دنیا بنائی ہے کہ اتنا بڑا حصہ سمندر ہی سمندر ہے۔ سمندر کی جو ہیبت ناکی ہے اس کو دیکھ کر خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے نا۔ پھر جب ہم زمین اور سیاروں کی گردش کو دیکھتے ہیں، پہلے تو مشکل تھا دیکھنا نا، اب تو ٹی وی پر دیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ کیسے ستارے اور سیارے گردش کریں، کتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں سارے۔ جب ہم ان کو تیزی سے گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بے اختیار اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کیسا ہے وہ ہمارا رب، کہ جو اتنی تیزی سے تمام چیزوں کو گردش دے رہا ہے لیکن کوئی کسی سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، کیسے اس کا اندازہ ہے، کیسے اس کی تقدیر ہے، کیسے اس نے قدر کیا اس کو کہ ذرا سا بھی یعنی اگر وہ فرق ہو جائے تو سب ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، لیکن سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے کہ وہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں لیکن کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے باہم، یہاں تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ سب چیزوں کو دیکھ کر جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم مصروف رہیں گے ہمارا دل، تو غیر اللہ سے کٹ کر ہم اسی کے ساتھ رہیں گے، اسی کے بارے میں سوچیں گے، اسی کی کبریائی کا احساس کریں گے ہر چیز کو دیکھ کر، تو خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو جو بھی ہمیں یہ آثار نظر آتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو بھی سلوک آپ کرتے ہیں، جو بھی رویہ آپ اپناتے ہیں، تو اس میں احسان کا پہلو مد نظر رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمام آیتیں کس بات کا تقاضا کر رہی ہیں؟ ہمیں کیا ایک طرح سے کس بات کا حکم دے رہی ہیں؟ کہ ہم اللہ سے ڈرے، نہ کہ اس کی مخلوق سے۔ کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا شخص موجود ہو جس کا احترام کرنا ہو، جیسے کوئی آپ کے والد ہیں یا آپ کے استاد ہیں یا آپ کے پرنسپل ہیں، تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ اسٹوڈنٹ نے بالکل پرنسپل کے سامنے کھلم کھلا کوئی بدتمیزی کی ہو یا کوئی نافرمانی کی ہو؟ تو جب ہم اس کے سامنے، پرنسپل کے سامنے یا والد کے سامنے کوئی برا کام نہیں کرتے جو ہمارے والد کو ناراض کر دے یا پرنسپل کو یا استاد کو ناراض کر دے، تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت ڈرے، کیونکہ جو ہمارے استاد ہیں وہ ہم کو صرف تھوڑی دیر کے لیے سامنے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ تو وہ چلے جائیں گے کوئی بھی کام سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ جتنا ہم استاد کا احترام کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ کا احترام اور اللہ سے محبت پھر کتنی ہونی چاہیے ہم کو، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، تقویٰ ہمارے دل میں کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ رب ہے ہمارا۔ تو اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اس حوالے سے کسی کے، یعنی کوئی موجود ہو یا نہ ہو، کوئی ہمارے استاد، پرنسپل، والد موجود ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیں کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ ایک تھپڑ مار دیں گے یا ہم کو اسکول سے نکال دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی، وہ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے انہیں ناراضگی مول لینا ہو ایک طرح سے۔ تو ہم اپنے جو درمیان جو تھے تمام معاملات ہیں اس کی اصلاح کریں گے، اور جو لوگوں کے درمیان تو جو ہمارے معاملات ہیں اس کی اصلاح کریں گے، اور کس وجہ سے کریں گے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، وہ آپ کو ہر ایسی جگہ آپ کی مدد فرمائے گا جہاں آپ اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے۔ تو جب آپ شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو آپ خود اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بن جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے۔ تو یہ آیت دراصل ہم پر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے اور دل سے توبہ کرنے کی طرف ہم کو راغب کر رہی ہے۔ لیکن آپ بتائیے، ہم میں سے کون توبہ کرتے ہیں؟ ہم تو سب کہتے ہیں کہ لو بھلا ہمیں توبہ کی کیا ضرورت، ہم تو کچھ برا کام کر ہی نہیں رہے، پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اتنی کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اتنا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، ہم کو توبہ کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ بہت ہی خام خیالی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ جو لوگ بہت کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غلطیوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، بلکہ غلطیوں سے پہلے توبہ کرتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے لیے بھی بار بار اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنے رویے پر، اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، دن بھر میں سے کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس سے معافی مانگیں، اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی بخشش مانگیں۔ کتنی دفعہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا؟ تو یہ آیت دراصل اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنے کو، اسے توبہ کرنے کو واجب قرار دیتی ہے۔ تو انسان کا صرف زبان سے ہی کہہ دینا کہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، یہ فائدہ نہیں دے گا۔ بلکہ دل کی گہرائی اور دل کی حاضری کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے، خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور ان گناہوں سے توبہ کرنا کہ آئندہ اس کی طرف پلٹوں گا بھی نہیں، یہ اس طرح یقیناً آپ اللہ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی دلیلیں ہیں نا، اور کتنی اچھی آیتیں ہیں۔ کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ دل چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں، بخشش طلب کریں، توبہ کریں، ہے نا؟ کہ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، کہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو، یہ بات آپ جانتے ہیں، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کو علم ہے، تو آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے آپ کا دفاع کرنا، آپ کی حفاظت کرنا، آپ کو محفوظ رکھنا۔ اور پھر وہ یحب المتطہرین، اور وہ بہت پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کپڑوں کو نجاست سے پاک کرنا، یہ بھی پاکی میں آئے گا۔ اپنے دل کو ہر قسم کے شرک، برے خیالات، وسوسوں، گندگیوں سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت میں آئے گا۔ تو جب بھی ہم کسی نجاست سے پاکی حاصل کریں، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہی احساس ہم کو وضو کرتے وقت ہو، غسل کرتے وقت ہو، اچھا صاف ستھرا لباس پہنتے وقت ہو۔ کہ آپ صاف ستھرا لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پہلا ہی حکم کیا دیا تھا، سورہ مدثر کی جو آیات ہیں، کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کہ اٹھیے، خبردار کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، گندگی سے دور رہیے۔ ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی گندگی سے قریب نہیں رہ سکتا، اس کو کراہت آئے گی گندگی سے، وہ فوراً اپنی تمام نجاستوں کو دور کرنا چاہے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے گا۔ کس بنا پر؟ میرے پاک رہنے کی وجہ سے، صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے۔ لیکن واقعی میں ہم ان تمام جو بھی کام ہیں ان سے غافل ہیں، اصل میں ہم کی گہرائی میں نہیں جاتے ان ساری چیزوں کی، کبھی ہم نے گہرائی سے غور بھی نہیں کیا یہ پاک صاف رہنے کو، توبہ کرنے کو، تقوی اختیار کرنے کو، کیا اس کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرے گا؟ ہم یہ بات بھولے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر وہ تقوی بھی نہیں پیدا ہوتا، وہ خلوص بھی نہیں پیدا ہوتا، اور وہ احساس بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم غسل جنابت کا فریضہ انجام دے رہے ہوں، یا جمعہ کا غسل کر رہے ہوں، وضو کر رہے ہوں، یا جو بھی کر رہے ہوں، ہم یہ سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ اسی لیے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں پھر مومن پیشاب کے قطروں سے بھی بچا رہتا ہے، ایک ذرا سا چھینٹا اپنے کپڑوں پر اڑنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ قبر کے عذاب کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرے گا ایسے لوگوں سے جو پیشاب کے قطروں کا بھی احساس نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں موجود رہے، کپڑے دھوتے وقت بھی، ہر گندگی سے بچتے وقت بھی، کہ مجھے اس سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، تو پھر ہم بہت ساری بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی واجب قرار دیتا ہے کہ ہم آخری حد تک رسول اکرم کی اتباع کے حریص رہیں، یعنی ہمارے دل میں بس یہ خواہش رہے اور ہم اس کے لیے بھاگتے دوڑتے رہیں کہ رسول اللہ کی محبت، ان کی اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے راستے پر چلتے رہیں، آپ کے پیچھے چلیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے ہر حکم کو مانیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے دیں، کسی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں۔ تو یہ جو شعور جو ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ رسول اکرم کی اطاعت ہم کو کرنی ہے اور قدم بہ قدم آپ ہی کے راستے پر چلنا ہے، آپ کے پیچھے، تو ہم بدعات سے بھی محفوظ رہیں گے، تمام خرافات، رسم و رواج سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جس کی وجہ سے ہم دین میں غلو اختیار کر جاتے ہیں اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جب ہم کو ان تمام باتوں کا شعور ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، ہماری عبادات، سبحان اللہ، کیسے کتنا خوبصورت رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہر عمل میں پھر رسول اکرم کی اتباع جھلک رہی ہوگی، اور آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق ہمارے کردار میں بھی جھلک رہا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کی اتباع، یہ بھی ہمیں اللہ کی محبت سے نواز سکتی ہے، لیکن اس کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ جیسے بات نہیں کہ محمد سے وفا تو نے ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، کہ تم اگر اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب چیزیں آسان کر دے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو بہرحال یہ آج کا ٹاپک تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت دے، اور اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو۔ دیکھیں، ہم عقیدہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور واقعی میں عقیدہ درست ہونا چاہیے، ورنہ بہت ساری ایسی باتیں ہماری ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں جو بالکل ناقابل قبول ہیں، جس کی ہمارا دین ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے عقیدے کو واقعی میں درست کریں، کہ جو چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ اطاعت ہو، اس کا صحیح طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے جو خیالات ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے. یہ عقیدہ لے کر نہ ہم جیئیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور جو چاہو کر لو, بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے, ایک حجر عمرہ کر لیں گے تو سب معاف ہو جائیں گے, اور جو چاہو گناہ کرو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں بخشنے والا ہے. یہ ایک جو معتزلہ فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا, ان کا یہی عقیدہ تھا اصل میں کہ ایمان کے ساتھ آپ کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے سکتا, ہے نا, یہی تو ان کا عقیدہ تھا جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے. تو آج یہی عقیدہ ہم مسلمانوں میں بھی ہے کہ اچھا جو چاہے کرو, کیونکہ تم مسلمانوں نا کلمہ پڑھا ہے تم نے, تم سیدھا جنت میں ہی جاؤ گے, تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. تو یہ غلط سوچ ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی ہے اصل میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی ویسے ہی کریں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, یہ آپ نے جیسے کی ہے اور صحابہ نے جس پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے, انہیں کے جیسا ایمان ہمارے دلوں میں بھی پیدا کرے اور انہیں کی جیسی اطاعت ہمارے لیے آسان کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.